بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دعوت غور و فکر، انما تذکر اولو الالباب کا درس جاری ہے. دیوبندیت پر ہم نے بات کی تھی پچھلے دروس میں، دیوبندیت کے عقائد و نظریات میں نے بیان کیے تھے، تقریباً 60 کے قریب پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا. آج کے درس سے انشاءاللہ جتنے پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا جواب کیا ہے قرآن اور سنت سے اور سلف صالحین کے اقوال سے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے جواب مختصر ہو، جہاں پر تفصیل ضرورت ہو میں تفصیل بیان کروں گا، اور جہاں پر صرف اشارہ ضرورت ہو میں اشارہ بیان کروں گا. تو سب سے پہلے جو میں نے بیان کیا تھا، کتاب المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند، جو پہلے پوائنٹ تھے تقریباً، جو پہلے 20 پوائنٹ تھے وہ اس کتاب میں سے تھے. سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم فروع میں حنفی ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا ہم اصول میں اشعری ہیں. تو میں ترتیب تھوڑی سی تبدیل کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. میں پہلے بات کروں گا اصول پہ، کیونکہ اصول زیادہ اہم ہے فروع سے، اگرچہ انہوں نے ترتیب فروع سے شروع کی، تو فروع میں بعد میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول دین کے اصول ہیں، عقائد کے اصول. یہ سب سے پہلا فرض ہے ہر مسلمان پر کہ ان کو جانے اور زندگی کا پتہ نہیں ہے. میں فروع کے جواب کا شروع کروں اور اگلے ہفتے تک زندہ نہ رہوں تو پھر اصول کی بات کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لیا آپ نے جواب نہیں دیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں اس جو ترتیب ہے اس کو تبدیل کر کے سب سے پہلا جواب اصول کا میں دوں گا، اور آج کے درس میں وقت رہا تو دوسرا پوائنٹ بھی جو ہم فروع میں حنفی اس کا جواب بھی دوں گا، ورنہ اگر اسی پہ وقت پورا ہو گیا تو معذرت اگلے درس سے پھر انشاءاللہ شروع کریں گے. نہیں نہیں، دیوبندیت کی بات ہو رہی ہے. اصول میں اشعری ہیں. اشعری کون ہیں؟ یہ فرقہ کب شروع ہوا؟ اس فرقہ کا بانی کون ہے؟ اس فرقے کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ اور اس فرقے کے بارے میں علماء کے کیا اقوال ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بات لمبی نہ ہو، جو علمی بات ہیں جو اہم ہیں میں وہ بیان کروں. اشعری وہ لوگ ہیں یا وہ گروہ ہے یا وہ فرقہ ہے جسے فرقہ کلامیہ کہتے ہیں، اور یہ بڑے فرقوں میں سے ہے جس کی نسبت ابو حسن اشعری کی طرف ہے، امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وفات سن 324 ہجری میں ہوئی. جیسا کہ ابو حسن اشعری کی وفات سے ظاہر ہے کہ جو تین بہترین صدیاں تھیں جب گزر گئیں تب یہ فرقہ واضح ہوا، تب یہ فرقہ نکلا. ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی جو ہے وہ مختلف ادوار پہ گزری. 40 سال معتزلی رہے. ان کے ماما تھے علی جبائی، معتزلی تھے، ان سے متاثر ہو کے 40 سال معتزلی رہے. پھر ابن کلاب ایک امام تھا، ابن کلاب مناظر کرتا تھا معتزلیوں سے کہ آپ لوگوں کا طریقہ غلط ہے، تم تقدیر کے منکر ہو، تم اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہو اس طریقے سے، تو یہ بڑا متاثر ہوا کہ ان کی بات واقعی درست مناظروں میں. تو 40 سال کے بعد اپنے اعتزال کو چھوڑ کے ابن کلاب کی رائے کو اختیار کیا، لیکن ابن کلاب کی رائے زیادہ دیر تک نہ رہی، اور ان کا کوئی خاص گروپ کلابیہ جو ہے اتنا مشہور نہ ہوا. کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. ابن کلاب بھی اہل کلام میں سے تھا، اور اہل کلام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کے الفاظ کو چھوڑ کے نئے نئے الفاظ استعمال کرتے ہیں مناظر میں اور جواب دینے میں. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، مخلوق ممکن الوجود ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ سنت سے یا شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں اہل الکلام، کلام کرنا جانتے ہیں، باتیں کرنا جانتے ہیں، اور باتوں باتوں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ انسان کو جہنم کے تحت تک پہنچا سکتی ہیں. تو یہ الفاظوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یاد رکھیں جب سلف صالحین نے اہل کلام کے بارے میں کوئی بات کی تو اہل کلام کے یہ مطلب ہے، جہمی، معتزلی، اشعری، یہ اصحاب الکلام اہل کلام ہیں. السلام علیکم اللہ. ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اصحاب الکلام، اور ان کی مذمت کرتے تھے. ابو حسن اشعری نے کچھ عرصے کے بعد اپنا ایک گروہ بنا لیا، اور یہ گروہ اشاعرہ سے پہچانا گیا. یہ دوسرا مرحلہ تھا ابو حسن اشعری کا. کئی سالوں کے بعد ابو حسن اشعری نے دیکھا کہ ان کے یہ بھی راستہ درست نہیں ہے. جب اہل سنت و جماعت نے اشعروں سے مناظرہ کیا اور ان کو آگاہ کیا کہ آپ لوگوں کا طریقہ درست نہیں ہے، ان سے متاثر ہو کے ابو حسن اشعری نے اشعریت سے بھی توبہ کر لی، اور وفات سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، الابالہ عن اصول الدیانہ، اور اس میں جو بھی اشعریت کی اصول و بنیادیں تھیں ان کا رد کیا اس کتاب میں. یہ آج بھی موجود ہے کتاب، یہ میرے ہاتھ میں ہے. جو شخص کتاب کو پڑھتا ہے اجمالی طور پر ان کا یہ جو عقیدہ یہاں پر موجود ہے وہ اشعریوں کے بالکل مخالف ہے. جن صفات کا انکار انہوں نے کیا انہوں نے اثبات کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ جتنی بھی اشعریت کے پوائنٹ میں آگے بیان کروں گا ان کا رد اس کتاب میں کیا ہے، اور توبہ کر لی ہے. لیکن ان کے جو شاگرد تھے یا جو بعد میں لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس لیے یہ اپنے راستے کو چھوڑ دیا، ہم اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے. اور اشعریت آج بھی موجود ہے، اگرچہ تعجب کی بات ہے اس گروہ کا بانی جو ہے، مؤسس جو ہے، وہ توبہ کر چکا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تھے اشعری کیسے شروع ہوئے، اس طریقے سے یہ گروہ کیسے بنا. اچھا، آج جو اشعری موجود ہیں اور جو پچھلے زمانے میں اشعری تھے دونوں برابر نہیں ہیں. یہ اشعریت جو مختلف مراحل سے گزری ہے، آج کی اشعریت میں صوفیت بھی شامل ہے، پچھلے اشعر میں صوفیت نہیں تھی یاد رکھیں، اس لیے پچھلے اشعرا کو کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ ان کا عقیدہ توحید میں درست تھا، صرف اسماء و صفات کے معاملے میں انہوں نے غلطی کی، باقی جو باقی ان کے مسائل توحید الہیت، توحید ربوبیت سب کے وہ قائل تھے، لیکن جو غلطی ان سے ہوئی سب سے بڑی وہ اسماء و صفات کے بارے میں، اور باقی چھوٹی سی غلطی ہوئی، لیکن یہ غلطی جتنی بھی تھی یہ دار اسلام سے خارج کرنے والے نہیں تھی. جہمیوں پر کفر فتویٰ لگا، معتزلیوں پر بھی کچھ کفر فتویٰ لگایا علماء نے، اگرچہ جہم پر اتفاق تھا اور معتزلہ پر اختلاف تھا، لیکن اشاعرہ پہ کسی نے کفر فتویٰ نہیں لگایا. یہ مطلب نہیں کہ آج کے اشاعرہ بھی وہی ہیں، آج کے اشاعرہ میں صوفیت داخل ہو گئی ہے، اور دونوں قسم کی صوفیت، غالی صوفی بھی جو قبر پرست ہیں اور دوسرے صوفی بھی جو قبر پرستی نہیں کرتے، سب جو ہے نا وہ اصول میں کہتے ہیں ہم اشعری ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے اشعریت آج کے دور میں کس طریقے سے پہنچی ہے. یہ اشعریت جب شروع ہوئی تھی تو بعض الفاظوں کی وجہ سے اور بعض جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کے انکار کرنے سے شروع ہوئی. یعنی ابو حسن اشعری نے جب ابن کلاب کی بات کو سنا تو ابن کلاب نے اکثر دو چیزوں پہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن آئیں گے نہیں، مجیء کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتے، اور تقدیر کے بارے میں یہ وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے القول بالکسب، کہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اسی وقت، یعنی انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا اس وقت انسان کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے انسان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، یعنی انسان کی اپنے قدرت اپنے اختیاری اعمال میں کوئی اثر نہیں رکھتی. تو آہستہ آہستہ جبر اور ارجاء بھی شامل ہو گیا. پہلے جبر ارجاء نہیں تھا، دیکھیں کیسے آہستہ آہستہ اب جبری عقیدہ بھی آ گیا کہ انسان مجبور ہے اپنے عمل سے، اور ارجاء بھی آ گیا ہے کہ عمل کا کوئی دار و مدار ایمان میں نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا، یعنی فرقہ کلامیہ سے شروع ہوا. اب آپ دیکھیں فرقہ کلامیہ کیسے بڑھا. فرقہ کلامیہ، عقلانیہ، فلسفیہ، صوفیہ، مقابریہ، مرجیہ، جبریہ. ایک جب گمراہی ہوئی راہ راہ سے تھوڑے سے ہٹے کلام کی وجہ سے، پھر آگے عقل کو آگے کر لیا اور عقل کی بنیاد پر ہی پورے شریعت کو تولا. پھر فلسفے کی طرف گئے، اور یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یونان سے آیا. اور عربیوں میں کیسے آیا؟ ان کی کتابوں کو ترجمہ کرنے سے. ہارون الرشید نے ان کی کتابوں کو، ان کے بیٹے مامون نے ان کتاب کو ترجمہ کیا عربی میں. لوگوں نے یہ چیز پڑھی، ان کو اچھی لگی. قرآن اور سنت پہ نہیں تولا ان مسائل کو، فلسفے پہ تولا. فلسفہ کا مطلب ہے ہر چیز کا سبب ہے، منطق ہے. کلام کی وجہ کو استعمال الفاظ کرتے کرتے ہر چیز کا سبب ہے. اس سبب کو جاننے کے لیے وہ اپنا سارا وقت گزار دیتے. ہر چیز کا فلسفہ ہے. اس فلسفے کا آگے سٹیپ تھا، پھر صوفیت شامل ہو گئی. یہ سب میں آگے بیان کروں کیسے آیا تاریخ سے. صوفیت شامل ہو گئی، پھر صوفی بھی سارے جو قبر پر سے وہ بھی، مقابریہ بھی ہو گئی، پھر ارجاء بھی موجود تھا اور جبر بھی آ گیا. تو کہاں تھی وہ اشعریت جہاں پر صرف بعض صفات کا انکار تھا، بعض کا، سب کا نہیں، اور کہاں آج کی اشعریت جس میں یہ صوفیت بھی ہے، قبر پرستی بھی ہے، جبر بھی ہے، ارجاء بھی ہے، اور عقل بھی ہے، سب کچھ ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے چھ مرحلے یہ اشعریت گزری، اور چھ مرحلوں میں یہ اشعریت آج جو موجود ہے چھ مرحلوں سے گزر کر آج تک پہنچی ہے. پہلا مرحلہ ہے اصول کلامیہ کی ابتدا، جس کی وجہ سے سلف صالحین کے راستے سے یہ لوگ ہٹ گئے. اور یہ کیسے ہوا؟ جہمی آئے، معتزلیوں نے، جہم بن صفوان جب آئے، آگے انشاءاللہ ان کی بات کریں گے ہم، جہم بن صفوان جب آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء، سارے صفات کا انکار کیا، نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. اور جبر کا عقیدہ سب سے پہلے یہ لے کے آیا، ارجاء کا عقیدہ سب سے پہلے یہ شخص لے کے آیا. اس سے پہلے عقیدہ موجود نہیں تھا. یہ کہاں سے آیا؟ اس کی سند ہے. جہم بن صفوان نے لیا یہ عقیدہ جعد بن درہم سے، جعد بن درہم نے لیا یہ عقیدہ لیا بیان بن سمعان سے، بیان بن سمعان نے یہ عقیدہ لیا طالوت سے، طالوت نے یہ عقیدہ لیا لبید بن عاصم یہودی سے. جانتے کون ہے لبید بن عاصم؟ وہ یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، صحیح بخاری میں روایت ہے. یہ لبید بن عاصم یہودی تھے، اور یہودیت کی سوچ جو ہے وہ کیسے مسلمانوں میں آئی؟ سند لے دیکھیں، سب حالک ہیں سند میں، سند کو دیکھیں ذرا، سب حالک ہی حالک ہیں، گمراہ لوگ ہیں سارے. بیان بن سمعان، طالوت جو ہے وہ لبید بن عاصم کا بھانجا ہے، یہودی ہے. بیان بن سمعان نے جب اس کی بات کو لیا، طالوت کی بات کو لیا، بیان بن سمعان وہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا ایک دور میں کہ میں نبی ہوں، اور دلیل میں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی یہ آیت بیان کرتے ہیں ھذا بیان من ربکم. جب قرآن مجید میں یہ لفظ ہے ھذا بیان، تو بیان تو میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوا ہوں، تو میں نبی ہوں تمہارا. دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اور ایسے لوگ موجود تھے جو بیوقوف ہوتے تھے. پھر جعد بن درہم نے بیان بن سمعان سے یہ عقیدہ لیا، انکار اسماء صفات کا سارا، اور جعد بن درہم نے جہم بن صفوان کو دیا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب قتل ہوئے، اور علماء سلف نے ان کو قتل کیا. قتل مسلمان کو کیا جاتا ہے؟ کیا کفر کا فتویٰ لگایا، مرتد ہیں یہ، پھر قتل کیا. جہمیوں کے یہ عقائد دیکھ کے معتزلی آئے، اور جو معتزلی ہیں آپ یاد رکھیں، جو معتزلی ہیں عمرو بن عبید اور واصل بن عطاء. واصل بن عطاء جو ہے یہ شاگرد تھا حسن بصری کا. واصل بن عطاء نے کیونکہ واصل بن عطاء نے یہ کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, ایک درمیانی جگہ میں ہے وہ. تو حسن بصری نے جب ان کو جواب دے کہ یہ غلط ہے تو انہوں نے حسن بصری کے حلقے کو چھوڑ دیا, اعتزال اسے کہتے ہیں. تو وہ معتزلی مشہور ہوئے. تو یہ گروہ آیا. جب دیکھیں حسن بصری مشہور تابعی ہیں, ان کے شاگرد بڑے عظیم محدثین گزرے ہیں, یہ شخص بھی تھا. لیکن جب اس شخص نے سر صحیح کے راستے کو ٹھکرایا اور اپنے راستے پر چلنے کی کوشش کی اپنے عقل کے بل بوتے پہ, تو یہ گمراہ ہوا اور اس طریقے سے یہ فرقہ بنا اعتزال معتزلہ کا. تو معتزلہ نے جواب دیا جہمیوں کو قرآن و سنت سے نہیں بلکہ عقل سے, اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تمہارا منہج غلط ہے. تو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ان کو جواب دیتے دیتے خود گمراہ ہو گئے. معتزلہ نے باب اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء کو مانتے ہیں لیکن سارے صفات کے منکر ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام تو لیکن صفات نہیں ہیں. بڑی عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن علم نہیں ہے, سمیع ہے لیکن سنتا نہیں ہے, بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. اب ناموں کو اقرار لیکن صفات کا انکار. اشاعرہ نے دیکھا کہ یہ طریقہ غلط ہے. اب اشاعرہ نے بھی معتزل کو جواب دینا شروع کر دیا لیکن قرآن سنت سے نہیں. پھر وہی غلطی کی جو انہوں نے کی, عقل کی بنیاد پر ان کو جواب دینا شروع کیا اور عقل کی بنیاد پر پھر پھسلے. اشاعرہ نے کہا, جیسے آگے میں بیان کروں گا, کہ صفات صرف سات ہیں, باقی ہم نہیں مانتے. اور یہ سات صفات ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ عقل بھی مانتی ہے اور شریعت میں بھی یہ موجود ہیں. باقی صفات ہماری عقل نہیں مانتے, اگر یہ شریعت میں موجود ہیں لیکن عقل نہیں مانتی اس لیے ہم نہیں مانتے. تو سب سے پہلے سلف صالحین کے راستے سے ہٹے, کس بنیاد پر؟ قرآن سنت کو چھوڑ کے عقل کو آگے کرتے ہوئے, اور اصول کلام کو انہوں نے بنایا. اور یہ تیسری صدی سے شروع ہوا جب ابن کلاب نے معتزلوں کو جواب دینا شروع کیا, اور ابن کلاب کی وفات سن 240 ہجری میں ہوئی. اور یہ جو کلام ابن کلاب کا تھا آہستہ آہستہ اب حسن اشعری نے لے لیا. دوسرا جو مرحلہ تھا اشاعرہ میں اشعری اصول جو ابو حسن اشعری نے رکھے, امام حسن اشعری نے, جن کی وفات 324 ہجری میں ہوئی, یہ مرحلہ تھا. انہوں نے چار چیزیں کی ابو حسن اشعری. نمبر ایک, ابن کلاب کے جو مسائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاریہ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے جو مسئلہ ہے اس میں ان کی موافقت کی ابن کلاب کی. نمبر دو, سلف صالحین کی مخالفت کی کہ اللہ تعالیٰ جو صفات فعلیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن, ان کا انکار کیا. اور نمبر تین, جبر اور ارجاء بھی, اس کا بھی اعتقاد تھا ان کو, اس کا بھی اقرار کیا. نمبر چار, نفی التعلیل کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے بغیر حکمت کے ہے. تو یہ صرف یہاں تک بات تھی. تیسرا مرحلہ آیا ہے جہمی کی تأویلات صفات میں بیان کرنا شروع کر دی, اور یہ ابن الباقلانی, جن کی وفات سن 403 ہجری میں ہوئی. اور اس مرحلے میں شدت اور تعصب شروع ہوا, اور ابو حسن اشعری کا منہج جو بھی میں نے بیان کیا اس کو چھوڑ دیا گیا. یعنی وہ موجود تو تھا لیکن یہ معتبر نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ابو حسن اشعری توبہ کر چکے تھے. وہ کہتے تھے جس میں بھی کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کو مزید مضبوط کریں. اب دیکھیں 324 کہاں ہوئی اور 403, یعنی تقریباً ایک صدی کے بیچ میں 90 سال کا فاصلہ ہے تقریباً. تو تعصب شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اشعریت جو ہے نا وہ توسع میں آ گئی. اور باقی لوگ بھی اشعریت کی طرف مائل ہونے لگے. نمبر چار, تصوف داخل ہوا اشعریت میں. اب تعصب تھا, سختی تھی کہ ہمارے گروہ سچ ہے باقی سارے کے سارے غلط ہیں. اگرچہ محدثین موجود تھے اور سلف صالحین موجود تھے, وہ سب کہتے ہیں ان کا راستہ غلط ہے. جس آگے میں بیان کروں, ان کو مجسمہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جسم اور اللہ تعالیٰ کی جہت کے اقرار کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خاص جہت ہے. تو ان کو کہتے ہیں مجسمہ. مجسمہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت, یعنی جو سلف صالحین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا قول ہے. اس طریقے سے لوگوں کو ان الفاظ سے ان سے متنفر کرتے. اب عوام الناسوں کو کیا پتا اللہ تعالیٰ جسم ہے, یہ لوگ کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں. تو ان اس لیے کہتے ہیں یہ اہل کلام کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ جسم اور یہ جہت جو ہے یہ کہیں سنت سے ثابت ہے کہیں, یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہے, لیکن لوگوں کو اپنی بات خوبصورت بیان کرنے کے لیے تاکہ لوگ ان سے ہٹ جائیں کے راستے سے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے. چوتھا مرحلہ تھا تصوف کا, اور سب سے پہلے تصوف جو ہے قشیری لے کے آئے, جن کی وفات سن 465 ہجری میں آئی, 465 ہجری میں ہوئی. تصوف پہلے نہیں تھا, جب قشیری خود صوفی تھے انہوں نے اعتزال کو اپنایا تو صوفیت میں, جب انہوں نے اشعری مذہب کو اپنایا تو صوفیت میں اشعرہ کو داخل نہیں کیا بلکہ صوفیت اشعرہ میں داخل کر دیا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ صوفی سارے اشعری ہیں, یہ یاد رکھیں. اتنی پھیلا اس طریقے سے کہ جتنی بھی آج صوفی موجود ہیں تقریباً وہ اصول میں اشعری ہیں, اس طریقے سے یہ پھیلتا گیا. نمبر پانچ, آہستہ آہستہ صرف اشعریوں کے اصول نہیں بلکہ جہمی, معتزلہ اور فلسفی فلاسفہ کے اصول اور قواعد بھی ہیں ان پہ بھی عمل کرنے لگے. اور یہ جو مرحلہ ہے, ابو المعالی جوینی جو امام الحرمین سے یہ شخص مشہور تھا, ان کی وفات سن 478 ہجری میں ہوئی, اور ان کی جو باقی بنیادیں ہیں وہ غزالی نے, امام غزالی نے, جن کی وفات سن 505 ہجری میں ہوئی, انہوں نے پورا کیا. چھٹا مرحلہ جو آخری مرحلہ تھا, جب اسس کلامیہ اور فلسفے جو ہے پورے ہو گئے اور عقل کو بھی آگے کر لیا, صوفیت بھی داخل ہو گئی, تو انہوں نے کہا ان کے اب ہم خاص اصول تو بنائیں, اب یہ بکھرا پڑا ہے پورا کہ پورا اشعری بکھری ہوئی تھی ساری, تو ان کو جمع کرنا ضروری ہے. ان کو جمع کیا کس نے؟ فخر الدین الرازی, امام فخر الدین الرازی جو ہے وہ بھی اشعری تھے, جن کی وفات سن 606 ہجری میں ہوئی. اور انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ قواطع عقلیہ پر عمل کرنا ضروری ہے, کہ عقل کی جو دلیل ہے وہ قاطع ہے, قطعی ہے, اور جو شریعت دلیل ہے وہ ظنی ہے. اگر عقل اور شریعت کی دلیل ٹکرا جائے تو آگے کریں گے عقل کو. اور یہ یہاں سے مشہور ہوا, اگرچہ پہلے موجود تھا لیکن اتنا مشہور نہیں تھا. تو اس طریقے سے یہ 6 مرحلے ہیں جو اشریعت میں گزرے. یعنی آخری مرحلے میں کیا کیا ہوا؟ نمبر ایک, اصول کلامیہ اور عقلانیہ کے اصول کو مزید پختگی اور مضبوطی حاصل ہوئی. پھر قواطع عقلیہ کا لفظ استعمال ہوا کہ جو عقلی دلیل ہے وہ شرع سے آگے ہے. نمبر تین, بعض نصوص کو جو قرآن سنت کی دلائل ہیں ان کا رد کیا, خاص طور پہ جو احادیث صفات ہیں, اور یہ کہتے تھے کہ یہ احاد احادیث ہیں, متواتر نہیں ہیں. احاد احادیث کو ہم عقیدے کے مسائل میں ہم نہیں مانتے, ہم رد کرتے ہیں, اگرچہ پہلے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ راویوں پر طعنا شروع کر دیا, کہ راوی جو ہیں جو محدثین ہیں ان پر طعن شروع کر دیا تاکہ لوگ ان سے دور ہو, خاص طور پہ احادیث صفات کے جو راوی ہیں. نمبر پانچ, اشاعرہ کا راستہ سلف صالحین سے بالکل الگ ہو گیا, اگرچہ پہلے وہ استاد شاگرد ہوتے تھے, ان کی باتیں ان کو سمجھاتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے دور دور ہوتا گیا اور یہ آہستہ تصوف بیچ میں آ گئے اور یہ اصول کلامیہ نے بھی مضبوطی حاصل کر لی, تو یہ سلف صالحین سے دور ہو گئے. نمبر چھ, سلف کے منہج کو گمراہ کہنا پہلے موجود نہیں تھا, ان لوگوں نے سختی کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ان کا منہج ہے, جو بھی امام احمد بن حنبل کا منہج تھا, امام شافعی کا تھا, امام ابو حنیفہ کا تھا, یا امام مالک کا تھا, حالانکہ دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں, ابھی آگے بھی اس کا جواب آئے گا. اصول میں ان سب کو کہتا ہے یہ انہوں نے گمراہی کی. اصول میں تعجب کی بات ہے کہ اگر ایک ہی شخص ہے اصول میں وہ گمراہ ہے تو فروع میں کیسے وہ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک شخص ہے وہ اصول میں, اگر عقیدے میں وہ اس نے غلطی کی ہے, وہ گمراہ ہے, تو اس کے فروع کیسے درست ہے؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے. لیکن جب عقل کو آگے کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. جب عقل کو آگے کیا تو عقل بھی آپ کو اس کی جواب نہیں دے سکتی. ایک شخص کے اصول درست ہیں لیکن فروع میں اصول میں غلطی ہے, لیکن فروع اس کے درست ہیں. نمبر چھ, نمبر سات, شک اور شبہات کی بنیاد شروع ہوئی. اکثر باتوں میں بیچارے شک کرتے تھے, ان کے علماء، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ امام رازی نے بھی توبہ کر لی، ابو المعالی جوین نے بھی توبہ کر لی. دیکھیں جو بعد میں یہ تأسیس کرتے آئے، جب جو مرحلے میں نے بیان کیے ہیں، انہوں نے بھی توبہ کر لی. اور یہ ان کے ایک دو شعر میں بات آئی ہے کہ ہم نے ساری زندگی گوا دی اسی کلام کے پیچھے، لگے ہمیں ملا کچھ نہیں. اور ہم لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں اسے بچ کے رہنا. سبحان اللہ، آج بھی ہسٹری میں یہ باتیں موجود ہیں، واللہ موجود ہیں، لیکن وہ کہتے نہیں، ان کا دماغ بھی خراب ہو گیا. سبحان اللہ. اب شروع سے دیکھیں، جس امام نے اس کی بنیاد رکھی وہ بھی توبہ کر لیا، جو بعد میں آئے ان نے بھی توبہ کی ہے. سبحان اللہ. امام مرازی نے جنہیں اصول رکھے ہیں، یہ مذہب اشری جو ہے ان کی توسع اور ان کے اصول، جو بنیادی اصول ہیں، امام مرازی نے رکھے ہیں بعد میں آ کے. یہ بکھرا ہوا تھا، اتنا مشہور نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ سن 606 ہجری سے دیکھیں آج تک کتنا یہ پھیل گیا ہے. اور پھر حکام نے لینا شروع کر دیا، عثمانی جو تھے وہ بھی اشاعرہ تھے. تو اس طرح منحج یہ مذہب جو، یہ فرقہ جو، گروہ جو ہے اشعری جو ہے، یہ پوری امت میں پھیل گیا. آخر میں جس چیز پر مذہب نے قرار پکڑی وہ عقل نقل سے مقدم ہے. اگر عقل نقل کی ضد میں آ جائے تو عقل کو آگے کریں. نمبر دو، تصوف کو ضروری سمجھا گیا سلوک میں، کہ اس کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ تصوف کے راستے کو نہ اپنائے. اور جبر اور ارجاء بھی واضح ہوا. تو یہ تھا اشاعرہ کی ہسٹری کیسے آئی. اب دیکھتے ہیں کہ اصول، بنیادی اصول کیا ہیں. نمبر ایک، کلمہ توحید کا مطلب اشاعرہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مدبر الا اللہ، لا صانع الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں، اور کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. اسے کہتے توحید الربوبیت. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، کیا دعوت دے کے بھیجی؟ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، یا لوگوں کو یہ جا کے آگاہ کرو تمہارا واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. جتنے بھی رسول آئے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ نہیں لوگوں کو آگاہ کہ تمہارا رب ہے جس تمہیں پیدا کی اس کو جانو. کیونکہ فطرت سے انسان جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، فطرت سے ہر انسان جانتا ہے. کافر بھی جانتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس کو رزق عطا کرنے والی کوئی اور ذات ہے، تدبیر کرنے والی کوئی اور ذات ہے. تو اشاعرہ کا یہ پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ بھی درست نہیں ہے کہ کلمہ توحید کا معنی ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق رازق نہیں. دوسرا اصل ہے کہ سب سے پہلا واجب مکلف پر یہ ہے کہ انسان اس پورے کائنات میں نظر دوڑائے اور دیکھے، اور شک کرے کہ کس نے پیدا کیا ہے. پاسبلٹیز اس کے دماغ میں آئیں گی، اسی فلسفہ کہتے ہیں. کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا رام نے ہندو کو رام نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، رام نہیں ہو سکتا. کیا عیسیٰ نے پیدا کیا؟ نہیں، عیسیٰ نہیں ہو سکتا. فلاں آخر میں کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے واجب مکلف پر یہ نہیں ہے کہ آپ پورے کائنات میں نظر دوہراؤ اور دیکھو کہ کس نے پیدا کیا ہے. یہ تو انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ خالق مالک رازق کون ہے. اس کی کیا ضرورت پڑی تمہیں کہ یہ دیکھنے کی کہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی کو شک بھی نہیں ہے کہ خالق اور مالک اور رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. سب سے پہلے واجب مکلف پر کیا ہے؟ توحید الوہیت کو جانو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت، سیدنا معاذ بن جبل کی حدیث رضی اللہ عنہ، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور بندوں کا حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ رسول اعلم، اللہ کے رسول جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ ہے کہ وہ یعبدوا ولا یشرکوا بھی شیئا، کہ عبادت کریں اور شرک نہ کریں. اور جب حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف، سے بخاری مسلم میں، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، وہی حق جو اس حدیث میں بیان کیا تھا، دعوی میں بھی سب سے پہلے یہی حق ہے، دوسرا حق کوئی نہیں. وہی بات ہے کہ سب سے پہلا حق ہے مکلف پر توحید عبادت. نمبر تین، سب صفات کا انکار سوائے سات کے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہم مانتے ہیں، اور صفات میں سے صرف سات صفات کو ہم مانتے ہیں، باقی کا انکار ہے. کون سی سات صفات ہیں؟ نمبر ایک ارادہ، نمبر دو قدرت اللہ تعالیٰ کی طاقت، نمبر تین علم، نمبر چار سمع سننا، نمبر چار نمبر پانچ بصر دیکھنا، نمبر چھ کلام، نمبر سات حیا زندگی. اچھا ان ساتوں کو کیوں لیا، باقی کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتے ہیں ساتوں کو اس لیے لیا کہ عقل یہ شرع میں تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، حیات ہے، یہ شرع میں موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ عقل بھی ان کو مانتی ہے، باقی صفات کو عقل نہیں مانتی. اچھا دیکھیں کیسے مانتی ہے عقل. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے لیے ارادہ ضروری ہے. دیکھ اسی فلسفہ کہتے ہیں کلام. اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ قرآن مجید میں آیا اور عقل نے بھی یہاں پر گواہی دی کہ ارادہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اچھا ارادہ ہے لیکن طاقت نہیں ہے تو کائنات کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت بھی ہے. ارادہ کیا؟ کائنات کو پیدا کرنے کے لیے، اور طاقت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور عقل نے بھی اس کی گواہی دی ہے اور شرع میں بھی یہ دلیل موجود ہے، تو قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی. نمبر تین اگر قدرت کا علم نہیں کہ پیدا کیسے کروں، تو علم بھی ضروری ہے پیدا کرنے کے لیے، علم بھی ضروری ہے. تو علم کی دلیل قرآن مجید میں بھی ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، اور عقل نے بھی اس کی گواہی دی ہے، تو عقل میں بھی یہ دلیل موجود ہے. ہم نے مانا کہ علم بھی ہے. اب علم ہے لیکن سنتا دیکھتا بول نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور کلام بھی کرتا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، اور عقل نے اس کی گواہی دی ہے. اور جن کی یہ صفات ہے وہ زندہ بھی تو ہے. اب مردہ تو سارے کام نہیں کر سکتا نا، تو زندگی بھی ہے. تو عقل نے یہ کہا کہ زندہ بھی ہے اور شرع میں بھی دلیل ہمیں مل گئی ہے، تو ہم ان سات صفات کا اقرار کرتے ہیں. باقی جو صفات ہیں شرع میں اگرچہ وہ صفات موجود ہیں لیکن عقل ان کو نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ تو مخلوقات کا ہے، اور اگر مخلوقات کا بھی ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ، دونوں مشابہت ہوتی ہے، مشابہت سے کفر ہے. کوئی شخص کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور انسان کا ہاتھ برابر ہے، ایک جیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے ہم اس سے بچنے کے لیے ان کا انکار کیا ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے. سبحان اللہ. رسول جماعت نے قاعدہ یہاں پہ بیان کیا ہے، القول فی الصفات کالقول فی الذات. جیسا کہ آپ صفات کے میں آپ کا قول ہے، ذات میں بھی وہی قول ہے. والقول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الآخر. جو بعض صفات میں آپ کا قول ہے وہی قول دوسری صفات کے لیے بھی استعمال کرو. اب ذات اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، نہیں کسی کا انکار ہے کیا؟ موجود ہے. کیسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ ذات تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اب مخلوق کی ذات بھی ہے کہ نہیں؟ اس انسان کی ذات بھی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، انسان کی ذات بھی موجود ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ جب ذات نہیں برابر ہو سکتی تو صفات کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب آپ ذات کو مانتے ہو تو صفات کو بھی مانو. اچھا دوسرا جواب، آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، قدرت بھی ہے، اور یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سب کا انکار کرتے ہیں. رحمت، حکمت، یہ سارے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، یہ سب ان کا انکار کرتے ہیں. ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ عقل اس کو مانتی ہے، تو آپ کی عقل وہ کیوں نہیں مانتی؟ اب انسان بھی حکمت ہے انسان میں، اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ میں بھی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سمع سنتا ہے، لیکن یہ سمع انسان کے سمع سے مختلف ہے، یہاں پر مشابہت نہیں ہوتی. ہم بھی آپ کو یہ کہتے ہیں، لازماً آپ پر واجب ہے کہ جیسے انسان کا سمع اللہ تعالیٰ کے سمع کی طرح نہیں ہے، تو انسان کی حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، جب انسان کی دیکھنا، بصر اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے، اور آپ بصر کا اقرار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح کیوں مشابہت کرتے ہو؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو وہ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے جتنے باقی صفات ہیں ایک ہی ترازو پہ تولو نا. دو ترازو کیوں بنائے ہیں آپ لوگوں نے؟ ایک ترازو خاص ہے صرف ان کے لیے، باقی ترازو کو آپ نے دوسرا بنا لیا کہ ہماری عقل نہیں مانتی. بلکہ عقل تو اس چیز کو مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، مخلوق کی ذات بھی موجود، دونوں یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، مخلوق کا ہاتھ بھی ہے، دونوں برابر نہیں ہے. اب دیکھیں مخلوقات میں فرق دیکھیں، چوٹی کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ شک ہے نا، چوٹی کا ہاتھ ہے. اور بندر کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ چوٹی کا ہاتھ اور بندر کا ہاتھ برابر ہے. اگر مخلوقات میں دیکھو، سب مخلوق ہے، ضعیف کمزور ترین مخلوق ہے، اگر ان کا آپس میں ہاتھ دونوں کے ہیں لیکن مشابہت نہیں ہے، تو خالق مخلوق میں کیا فرق نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرا ہاتھ ہے، ہم بھی کہتے ہیں امن و صدقنا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا میرا ہاتھ کیسے، ہم بھی خاموش اختیار کرتے ہیں اور نہیں کہتے کیسا ہاتھ ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے میرا ہاتھ، ہم بھی نہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کسی کے لیے ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی اپنی مرضی سے اپنی طرف سے لے کے آئے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. نمبر چار، قرآن اور سنت پر تو عمل کیا لیکن سلف صالحین کے مفہوم سے نہیں بلکہ اصحاب الکلام سے، اصحاب الکلام کے مفہوم سے کتاب اور سنت کو سمجھا، اصحاب الکلام کے مفہوم سے، سلف صالحین کے مفہوم سے نہیں. یعنی قرآن مجید کی جو تعویلات جو بیان کرتے ہیں، جیسے آگے میں تفصیل سے بیان کروں گا، وہ امام ابو حنیفہ کا قول کو نہیں لیا، نہ ہی امام احمد بن حنبل یا امام شافعی یا امام مالک کا قول لیا، دوسرے جو محدثین ہیں تعویل کرتے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جیسے میں آگے یہاں سے بیان کروں گا. امام حسن اشعری اس کتاب میں الابانہ میں واضح فرماتے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن کیفیت نہیں جانتے ہم لوگ، مثل نہیں بیان کرتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی. تو یہاں پر انہیں یہ باندھ، کیونکہ ابو حسن اشعری اور امام ابو حنیفہ کا بھی ہے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، کیفیت سے پاک ہے اور مثلیت سے بھی پاک ہے. یہ سلف صالحین ہیں. لیکن اصحاب الکلام نے جب یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو تعویل کی، ہاتھ کا مطلب ہے طاقت ہے، قدرت ہے، تعویل کی ہے. تو قرآن مجید پہ تو عمل کیا اور حدیث پہ بھی عمل کیا، لیکن سلف صالحین کے مفہوم سے نہیں بلکہ اصحاب الکلام کے مفہوم سے. نمبر چھ، احادیث الاحاد جو ہیں، جو متواتر نہیں، جو احاد احادیث ہیں، لا تفید العلم اليقینی فلا يستدل بها في امور العقیدہ. احادیث دو قسم کے، ایک متواتر ہے اور ایک احاد ہے. جو احاد احادیث ہیں عقیدے میں ان کو نہیں مانتے ہم، اگر متواتر ہے تو ہم مان لیتے، احاد احادیث کو ہم نہیں مانتے. اس کے جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، ہمیں جو چیز بھی ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ، اگرچہ متواتر ہے یا احاد ہے، کوئی بھی، ہمیں سند دیکھنی ہے، سند صحیح ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سند صحیح نہیں ہے تو ہم نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے. یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. اس کی مثال دیکھیں، جب ایک گھنٹہ گزر جائے مجھے بتا دینا. اس کی مثال دیکھیں، اب امام بخاری مثال کے طور پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، اسے بخاری مسلم کی روایت میں اسی کی مثال دیتا ہوں. امام بخاری کی امامت پر کسی کو شک ہے؟ احناف بھی کہتے ہیں کہ وہ امام ہیں، اشاعرہ بھی کہتے ہیں کہ امام ہیں، اور صوفی بھی کہتے ہیں کہ امام ہیں. صحیح بخاری جو ہے ان کی مکتب میں موجود ہے، امام بخاری کی امامت کو وہ مانتے ہیں. امام بخاری سچے ہیں یا نہیں؟ سچے ہیں نا، سچے ہیں. اچھا، امام بخاری کے استاد، امام بخاری نے جن سے علم حاصل کیا ہے اور اس سند میں موجود ہیں، اور امام بخاری نے جس استاد کو اپنے سند میں لکھا ہے، وہ امام بخاری سے بہتر ہیں، یاد رکھیں. کیونکہ امام بخاری اگر سچے ہیں تو کیا جھوٹے کی خبر لکھیں گے؟ عقل کی بات ہے میرے بھائی، عقل کی بات آپ لوگ کر دو، اب ہماری بھی بات عقل کی سمجھو ذرا. امام بخاری کے استاد کے استاد، اگر وہ امام بخاری زیادہ سچے ہیں تو ان کے استاد کیسے ہوں گے؟ کیا وہ جھوٹے کی خبر لیں گے؟ وہ ان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. ان کے استادوں کے استادوں کے استاد تابعی ہیں، ان کا درجہ کیسا ہوگا؟ ان کے استاد کون ہیں؟ صحابی ہیں. صحابی میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کو شک ہے؟ ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ثقاحت نازل فرمائی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کوئی بات کلام نہیں کر سکتا. اور صحابہ سے، صحابہ نے کس سے لیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر پہ ہمیں نازل ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں، اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں لیتے، اگر آپ اس کو کہ ہم نہیں لیتے تو آپ یہ ثابت کریں، کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بیانی کی؟ نہیں، یہ ثابت کرنا ہوگا. اگر آپ نے حدیث کو چھوڑنا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں پر کس نے جھوٹ بولا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی کی؟ صحابی نے غلط بیانی کی؟ تابعی نے کی؟ ان کے شاگرد نے کی؟ امام بخاری نے کی؟ اگر آپ کا جواب نہ ہے سب میں، تو پھر آپ کو وہ جواب نہ میں ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر آپ کا جواب ابھی بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں کہ یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، تو ایک کو جھوٹا ثابت کرنا ہی پڑے گا سند میں سے. اب یہ دیکھا آپ نے کس کو جھوٹا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں احادیث ملی ہیں، میں نے صرف ایک مثال بیان کی ہے، جتنی بھی صحیح احادیث ہیں آپ اسی ترازو پر اس کو تولتے جائیں. آپ نے اگر حدیث کو رد کرنا ہے, جب ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے ہمیں یہ شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, ہم جب حدیث کا رد کرتے ہیں ضعیف ہے, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بیان کیا, نعوذ باللہ من ذلک, یہ کوئی کافر کیسے مسلمان کے عقیدہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ دیکھتے کہ سند میں یہ فلان شخص ہے یہ جھوٹا ہے, اس کا حافظہ کمزور ہے, اس نے غلط بیانی کی ہے, اس نے ہو سکتے یہ اپنی طرف سے بات کی ہو, ہو سکتے اسے غلط بیان کی, اس نے ہم حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب آپ کے سامنے سند بالکل سونے کی طرح چمک رہی ہے اور بالکل صاف اور واضح ہے, جیسے دن میں سورج کی چمک ہوتی ہے ویسے آپ کے لیے واضح ہے, تو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ نمبر سات, توحید کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا, جیسے کہ کلمہ توحید میں نے بیان کیا ہے. الہ کا مطلب لا الہ میں, الہ کا مطلب ہے الخالق المدبر الصانع, کیونکہ الہ کے مطلب میں جب میں نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کی تھی تو یہ بیان کہ الہ کے لفظ میں اختلاف ہوا ہے, جو حق قول ہے سلف صالحین کا قول ہے الہ کا مطلب ہے معبود, اور سیبویہ جو عربی زبان کے بانی ہے جو نے قواعد لکھے عربی زبان کے, انہوں نے بھی کہا کہ الہ کا مطلب ہے معبود. تو اشعرہ کے نزدیک الہ کا مطلب ہے الخالق الرازق الصانع. نمبر نو, عقیدۃ الجبر, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نفی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو کیوں پیدا کیا ہے, کوئی حکمت نہیں ہے اس کی, خیر کو کیوں پیدا کیا ہے, کوئی حکمت نہیں, بس اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے بغیر حکمت کے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا ہے حکمت کے لیے. آج کفر مگر موجود ہے, ہم ایمان کو جان سکتے ہیں, اگر کفر رہا تو ایمان کیسے سمجھتے ہم؟ شرک موجود ہے تو آج توحید بھی ہم سمجھ سکتے ہیں, اگر شرک نہ ہوتا ہم توحید کیسے سمجھتے آج؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کہ تم کافر ہو یا مشرک ہو, نہیں, اختیار دیا آپ کو, اور یہ انسان کا اختیار جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نیچے ہے, اپنی خود مختاری نہیں ہے. نمبر دس, عقیدۃ الارجاء, مرجع ہے ایمان کے مسئلے میں کہ عمل کا دار و مدار ایمان سے, عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول جماعت کے نزدیک ایمان کا مطلب ہے قول باللسان, زبان کا قول, تصدیق بالجنان, دل سے یقین, عمل بالارکان, جسم بدن سے اس پہ عمل کرنا, یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان, فرما دار سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. نمبر گیارہ, مصادر التلقی, یعنی کس کس چیز کو وہ دین کی بنیادی اصول سمجھتے ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, اجماع ہے, چوتھے نمبر قواطع عقلیہ, یہ ضروری ہے. اگر قواطع عقلیہ قرآن سنت اجماع کے مخالف آ جائے تو اس پہ عمل کرنا ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہے. نمبر بارہ, اور جب صوفیہ تو کشف اور ذوق بھی بیچ میں آ گیا, یہ بھی تلقی میں, یعنی مصادر تلقی جو قرآن ہے, سنت ہے, پھر اجماع ہے, پھر قواطع عقلیہ ہے, پھر خواب اور کشف, یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں کوئی درود دے دیں تو لے لیں, اگر خواب میں کوئی کشف ہو جائے یا کشف کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز مل جائے تو آپ کے لیے وہ جائز ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. تو یہ چیزیں سلف صالح سے ثابت نہیں ہیں. نمبر بارہ, فلاسفے کے اصول کی بنیادوں پر عمل کرنا اور ان کے مطابق اپنے عقیدے کو بیان کرنا, لوجیکل بلیف. آپ سنتے ہیں بہت سارے لوگوں سے یا بعض لوگوں سے کہ میرے بلیف ہے کہ لوجیکل بلیف ہے. ہماری بلیف کون سی ہے؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے صفت متقیوں کی کون سی ہے؟ فلسفے پہ ایمان لے کے آنا ہے یا لوجک پہ ہم ایمان لے کے آئیں؟ یؤمنون بالغیب, بات ہی ختم ہے. سب سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے, ابھی قرآن پڑھا نہیں ہے اس مسلمان نے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد اپنی تعریف کو بیان کرنے کے بعد جب یہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو یاد رکھو, اگر متقی بننا ہے تو ایمان پر غیب لازم ہے. لوجیکل بلیف کہاں سے آئی؟ اشاعرہ سے آئی. نمبر تیرہ, منطق اور منطق پہ عمل, فلسفہ اور منطق کو بھی شامل کر دیا, اگرچہ فلسفہ منطق ملتے جلتے ہیں لیکن منطق میں اور زیادہ توسع ہے, یہ بھی لوجیکل بلیف میں آتے ہیں. منطق, بغیر منطق ہم کوئی مانتے نہیں, اگر منطق اس کی طرف نہیں ہے تو اگرچہ شریعت نے اس کو بیان کیا تو ہم نہیں مانتے, منطق جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں. منطق کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی تہ تک پہنچنا، اگرچہ غیبی امر ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی سبب نکالنا ضروری ہے، یہ منطق ہے. ایسے یعنی آنکھیں بند کر کے ہم نہیں مانتے کوئی چیز، وہی لوجیکل بلیف کی بات آ جاتی ہے، وہی ریشنلزم. نمبر 14، حدیث کے معاملے میں خود ضعیف ہیں، یعنی صرف حدیث ضعیف نہیں ہے، یعنی حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں، سند کے معاملے میں اشاعرہ جو ہیں وہ خود ضعیف ہیں، یعنی صحیح اور ضعیف کو پرکھنے میں ان کے پاس وہ علم نہیں جو محدثین کے پاس ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب حدیث و احاد کو رد کر دیا ہے، ان کو ضرورت نہیں پڑی اب سند دیکھیں یا کیا کریں، جو حدیث ان کی عقل کے مطابق ہی لے لی، ان کا ترازو کیونکہ سند ہے ہی نہیں، ان کا ترازو کیا ہے؟ عقل ہے. جب عقل کے ترازو پہ ہر چیز کو تولیں گے تو کیوں وقت اپنا ضائع کرنا ہے سند دیکھنے کے لیے؟ نمبر 15، آپ ان کی باتوں میں کلام میں بہت کم پائیں گے کہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے دلیل پیش کریں، عقیدے کے معاملے میں یاد رکھیں. اور ان کی کتابوں میں اگر آپ نے کوئی پرکھنی ہے کتاب اہل کلام کی ہے، اب اس کتاب کو کھولیں اور پڑھیں، آپ کو بہت مشکل سے 4-5 صفحوں کے بعد کہیں سے ایک آیت نظر آئے گی، 10-20 صفحے گزر جائیں گے کوئی حدیث نظر آئے گی، بڑی مشکل سے. لیکن سلف صالحین اہل سنت جماعت کی آپ کتابیں دیکھیں، ہر صفحے میں آپ کو ایک نہ ایک یا دو یا تین آیتیں ضرور ملے گی آپ کو. اس کی مثال دیکھیں آپ، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، شیخ محمد عبد الوہاب کی آپ کوئی بھی کتاب لے لیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی کتاب آپ لے لیں، ایک صفحے میں دکھا دیں جہاں پر قرآن کی آیت نہ ہو، جہاں پر بات ہوگی وہاں پر آیت یا حدیث ضرور ہوگی. یہ سلف صالحین کا راستہ. اس طریقے سے آپ کوئی بھی محدثین کی کتابیں لے لیں، محدثین کی باتیں کیا ہوتی تھیں؟ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 16، اگر نصوص کو بھی بیان کرتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ بھی تاویل کی بیان کرنے کے لیے، کہ ہماری تاویل کی دلیل یہ ہے. قرآن مجید میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ دو، محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. تو اپنی بات کو منوانے کے لیے متشابہ آیات لے کے آتے ہیں کہ ہمیں دیکھ ہمارے پاس بھی تو دلیل موجود ہے اگر آپ کے پاس ہے. اس کی مثال میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، میں نے آپ کو کہا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى. اس آیت میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو واضح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی؟ عرش کہاں پہ؟ زمین پہ عرش ہے، عرش آسمانوں پہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالی. کیسے مستوی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، عرش پر متمکن ہے اور عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی قرآن مجید میں جہاں پر یہ آیت موجود ہے، الرحمن علی العرش استوى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی موجود ہو. اب عرش پر بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تضاد نظر آتے ظاہراً کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے، جب ایک ذات عرش پہ ہے کیا دوسری زمین پہ ہے؟ یہ تو کفر ہے، تعدد ذات اللہ تعالیٰ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، یہ وحدت الوجود ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا یہ جو آیت ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہم اسی کو لیتے ہیں، اور باقی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کو کیوں نہیں لیتے؟ ہم یہ کہتے کہ یہ محکم آیت ہے، الرحمن علی عرش استوى محکم آیت ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دو قسم کی آیت، محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. جن کے دلوں میں مرض ہے زیغ ہے وہ متشابہ پہ عمل کرتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. جو مومن ان کا راستہ کیا ہے؟ متشابہ کو محکم کی طرف لے کے یہ تضاد ختم کر دیتے ہیں. میری گزارش ہے جتنے بھی آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ اس آیت کو پورا پڑھیں، آپ کو علم کی لفظ نظر آئے گا یا نصرت تأیید کا لفظ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اپنی ذات سے نہیں، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اپنے علم سے، اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اپنی ذات سے ہیں نہیں. یہ ذات صفات کے ہم کیوں فرق بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے عقل کو آگے کر کے یہ فرق بیان کیا ہے. ہم جواباً یہ بات بیان کرتے ہیں اگرچہ یہ بات موجود ہی نہیں سلف صالحین میں. ہم نے کبھی کسی صحابی سے سنا ہی یہ کہتے ہوئے نہیں، لیکن آج ہم کیوں یہ بیان کر رہے ہیں؟ جب آپ لوگوں نے یہ فرق بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پہ بنا دیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کفری عقائد آ گئے ہیں، تو ہم خاموشی اختیار کریں. وضاحت کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ جو ہیں ان آیتوں کو جو آپ بیان کرتے ہیں متشابہ آیتوں کو بیان کر کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور عوام الناس بیچارے تو یہی دیکھتے ہیں کہ باتیں درست ہیں. محکم آیت ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود ہیں اپنے علم سے, نصرت سے, تأیید سے. اللہ تعالیٰ فرمائے میں سچوں کے ساتھ ہوں, کیا جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے؟ بھی آپ کی عقل یہاں پہ کیوں کام نہیں کرتی؟ کافر کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا؟ تو میت کی یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. میت کا مطلب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیان کیا. صحیح مسلم میں ایک چھوٹی سی لونڈی ہے, اما کہتے ہیں جاریہ, جاریہ اس لونڈی کو جس کی عمر 10 سال سے کم ہو. یہ کالی لڑکی, چھوٹی سی لڑکی, معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ایک غلطی ہوئی بچی سے بھیڑی آئے اور بکری کو کھا گیا. حضرت معاویہ نے زوردار تماچا مارا, پھر ندامت ہوئی, میں نے غلط کام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ میں نے اس جاریہ کو مارا ہے, اس نے یہ غلطی کی میں نے مارا ہے, میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو لے کے آؤ. جب وہ آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آج لوگ کہتے بھی آپ لوگ پوچھتے کیوں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ سکتے تو ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ اگر جائز نہ ہوتا حرام تو کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے؟ اس کی دلیل موجود ہے, صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اب دیکھیں, چھوٹی سی بچی ہے, عالم نہیں ہے, فقیہ نہیں ہے, اپنی فطرت سے جواب دے رہی, فطرت جو دل کے اندر فطرت ہے, ایسے انگلی کرتی آسمان کی طرف, اللہ تعالیٰ فی السماء, آسمانوں کے اوپر ہے, میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو, یہ مومن ہے. 7 سال کی یہ جاہل بچی سمجھ سکتی ہے, 10 سال سے کم عمر ہے, کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. آج کل کے بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ سکتے, نہیں اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے, پڑھتے نہیں حدیث کو. اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, یہ دلیل ہے اس کی. مومن ہے, اسے آزاد کر دو. ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے, ان کو نزدیک وہابی کون ہے جانتے ہیں؟ کافر ہے. سبحان اللہ, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لڑکی مومن ہے, یہ بچی مومن ہے. آج یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا, جب دلیل بیان کرتے ہیں, یہ بھی دلیل بیان کرتے ہیں, کوئی شک نہیں, اشاعرہ بھی, لیکن کس لیے بیان کرتے ہیں؟ اپنی بات کو ثابت کرنے, تاویل کر چکے ہیں اپنی بات. اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, عقیدہ ہے, اب ثابت کیا, دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے شہر کے قریب ہے, تم سے زیادہ قریب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان آیات کو آپ نے لے لیا, جو باقی آیات ہیں ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آپ نے عمل پورے قرآن پہ کرنا ہے, مومن پر کیا فرض ہے؟ آدھے قرآن پہ عمل کرے, پورے قرآن پہ کرے؟ پورے پہ کرنا چاہیے نا, تو پورے قرآن پہ عمل کرو. عرش پر بھی مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے, قدرت ہے, نصرت ہے, تأیید ہے, اس کو ماننا پڑے گا. نمبر 17, اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے اشاعرہ کا, کہ اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے وہ حرف بھی نہیں ہے, صوت آواز بھی نہیں ہے, وہ معنی قائم بھی ذاتی ہے, قائم ایک معنی ہے جو قائم بالنفس ہے, ازلی ہے, اور نہ کوئی حرف ہے, نہ صوت ہے, نہ لغت ہے. سبحان اللہ, نہ کسی لغت میں ہے, نہ کوئی حرف ہے, اور نہ کوئی آواز ہے. یہ کون سے کلام ہے؟ کلام ہو سکتی ہے؟ ایک کلام ہوگی تو اس میں لفظ بھی ہوں گے, حروف بھی ہوں گے. اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں حقیقتاً بصوت وحرف متى شاء كما شاء منه بدا وإليه يعود. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, کیسے کرتے ہم نہیں جانتے, کرتے ہیں, جی ہاں کرتے ہیں, اور اس کلام میں حرف بھی ہے, صوت بھی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا بغیر حرف و صوت کے تھا تو کیا تھا؟ نعوذ باللہ کوئی ہوا تھی صرف، اور موسیٰ علیہ السلام نے خود اس ہوا کو یہ سمجھا کہ یہ الفاظ اور حروف ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مختلف الفاظ بیان کیا. قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ابھی جب ہم قرآن مجید کی کوئی شخص کوئی اشعری آ جاتا ہے اور قرآن کی آیت بیان کرتا ہے اپنے درس میں، کیا فرماتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ قال اللہ تعالی. ابھی آپ تو انکار کرتے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے، تو یہ کیوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے؟ تو قول میں حرف بھی ہے، صوت بھی ہے کہ نہیں، آواز بھی ہے، حرف بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے کیسے نہیں جانتے ہم؟ یہ مخلوق کے لیے لازم ہے کہ زبان بھی ہو، دو ہونٹ بھی ہوں، دانت بھی ہوں تاکہ آواز صحیح ہو. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے؟ نہیں. سبحان اللہ، یہ موبائل، اسے آواز آتی ہے، سنتے ہو، حرف بھی ہے، صوت بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی زبان ہے زبان اس کی، تو اس سے آواز آ سکتی ہے. سبحان اللہ، رب ذو الجلال کے لیے ضروری ہے کیا نعوذ باللہ کے لیے بھی زبان ہونی چاہیے؟ یہ عقل کی مار ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، کما یلوق بجلالہ سبحانہ وتعالی من غیر تکیف ولا تمثیل. نمبر 18، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر نہیں آئے گا، کوئی نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ایسے چمکدار چہرے ہوں گے جنت میں قیامت کے دن جو دیدار اپنے رب کا کر رہے ہوں گے. تو رب کا دیدار کیا انکار کرتے ہیں؟ نمبر 19، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ عقیدے میں ہے، جیسے کہ تصوف اب آ گیا ہے بیچ میں، تو تصوف کے عقائد بھی میں شامل ہو گئے ہیں. جتنے تصوف کے عقائد ہیں، کشف ہے، ذوق ہے، جتنے بھی وہ الفاظ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. اور 20 میں جو اہم ان کی جو کتابیں ہیں، طالب علم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ کون کون سی کتابیں ہیں. نمبر 1، مقالات الاسلامیین. اب حسن اشعری نے پہلے اپنے اس دور میں جب اشعری تھے کتاب لکھی، مقالات الاسلامیین کے نام سے کتاب مشہور ہے، اب حسن اشعری کی ہے. نمبر 2، الانصاف باقلانی کی، اور باقلانی کی وفات سن 403 ہجری میں ہوئی. اور نمبر 3، عبد الکریم بن حوازن القشیری، اس کی کتاب الرسالہ للقشیری کی موجود ہے، اور یہ اشعری صوفی متکلم ہیں. تو یہ 3 کتابیں جو زیادہ مشہور ہیں، جو آج موجود ہیں. تو یہ میں نے کوشش کی اختصار ہو، لیکن کافی وقت گزر گیا، لیکن میرا خیال ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور آج کے درس میں اشعریت کی حقیقت میں نے بیان کی ہے. میرے بھائیوں سے یہ گزارش ہے، جو اشعری عقیدہ رکھتے ہیں، آپ عقل کو تو آگے کرتے ہیں، لیکن اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوائز کریں اور دیکھیں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہم سے ہوئی. کہ غلطی انسان سے نہیں ہوتی کیا؟ انسان معصوم ہے غلطی سے. کسی امام کے قول کو نہیں سنیں، سب کو ایک طرف کر کے اپنے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے سامنے. رات کی تاریکیوں میں ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، کس کا ادھار دینا ہے، صبح میں نے کیا کرنا ہے، کس کا کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. وہ تو ہر رات میں ہوتا ہے، صرف ایک رات، رات کی تاریکیوں میں یہ جو عقائد میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے، اگر شک ہے تو اپنے علماء سے رجوع کرو. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، جو میں نے عقائد بیان کیا اشاعرہ کے، اپنے علماء سے رجوع کرو. امام حسن اشعری نے توبہ کی ہے کہ نہیں؟ اگر میری بات غلط ہے، یہ کتاب موجود ہے. وقت نہیں کہ میں یہیں سے آپ کو پڑھ کے سناتا کہ عرش پر مستوی ہیں، یہاں پر ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کہا تھا، یہاں پہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نازل ہو تو یہاں پہ ثابت ہے. سب کچھ یہاں پہ اس کتاب میں ثابت. یہ کتاب آج بھی بک رہی ہے مکتبات میں، وہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب. اپنے علماء سے پوچھو، کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ ابو حسن اشعری نے توبہ کر لی تھی. کیا بات واقعی درست ہے؟ فخر الدین رازی نے، جس نے یہ اصول بنائے ہیں اور ان کو اور مضبوط کیا، کیا یہ توبہ کر چکا ہے کہ نہیں؟ ان کا جواب سنیں. اگر آپ کو ان سے بھی جواب نہ ملے اور آپ کی موت انہی عقائد پر آ جائے، یہ جو عقائد موجود ہیں آپ کے، اور موت پوچھ کے نہیں آتی میرے بھائیوں، ملک الموت جب آتا ہے اجازت نہیں مانگتا، نہ بادشاہ کو چھوڑتا ہے، نہ دودھ پیتے بچوں کو چھوڑتا ہے، کوئی رحم نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے بس، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. ہم سوتے ہیں اور سونا بھی نیند بھی موت کی ایک قسم ہے. بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہیں صبح جاگتے نہیں ہیں، جاگ ہوتی ہے قبر کے اندر، وہاں پر رب ارجعون کام نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ صرف ایک مہلت دیجئے، ایک مہلت بس، میں واپس جا کے وعدہ ہے تجھ سے کہ صحیح راستے پر چلوں گا. نہیں، مہلت نہیں ملے گی پھر. تو میری گزارش یہ ہے، غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں، اپنے اپنے ہم مراجعہ کرتے رہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. یہ جو عقائد میں نے بیان کیے ان کو یاد کرے، دیکھیں اگر میری بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو یہی کتاب جن کا میں نے ذکر کیا ابھی، اشاعرہ کی کتاب، ان کو جا کے پڑھیں اور موازنہ کریں اپنے اس عقل کو جس کو آپ نے آگے کیا ہے، موازنہ کریں کیا واقعی ہماری عقل جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے یہ چیزیں مان سکتی ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ واقعی یہ غلط باتیں ہیں اور ان باتوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، تو توبہ میں کبھی دیر نہ کرنا، یا نہ کہنا صبح توبہ کروں گا، اس وقت توبہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ آخری وقت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور آپ ان غلط عقائد سے توبہ کر لیں. اور اگر آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے تو آپ ان کی طرف رجوع کریں جن کی آپ بات سمجھتے ہیں، لیکن ان سے جواب ضرور لیں پھر کہ یہ جو عقائد موجود ہیں کیا واقعی عقل کو نقل پہ ترجیح دی جاتی ہے؟ کوئی مومن یہ بات سوچ سکتا ہے؟ یہاں پر قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں پر عقل ہے، کس کو آگے کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کون تھے جانتے ہیں؟ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، امی تھے، امی پڑھے لکھے نہیں تھے. جو بات عقل نہیں مانتی تھی نا، کیا کہتے؟ آمنا وصدقنا. ارے عقل نہیں مانتی، عقل مانے یا نہ مانے ہمیں عقل سے کیا لین دین ہے؟ جس رب نے اس عقل کو پیدا کیا اسی کا فرمان ہے. اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمارے کان کے اندر آ رہے ہیں. عقل مانتی ہے نہیں مانتی ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ فرمان ہے بس. اور یہ زندگی گزاری صحابہ کرام نے، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کتنا مشکل ماحول تھا؟ جہالت کی زندگی، خشک صحرا میں خشک عقل، ان کی عقل بھی خشک ہو چکی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے روئے پھر ہنسے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یار یا امیر المؤمنین، آخر یہ کیا بات ہے، آپ کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جاہلیت کی بات یاد آتی ہے نا، کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ سی بات بیان کروں کہ دیکھے اسلام، ایمان کا نور کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی. فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے سفر میں میں تھا، سفر پر تھا، جاتے جاتے تو میرے پاس کھجور تھی، سوکھی کھجور جو کھجور تھی، تو اب میں نے عبادت کرنی، بت میرے پاس کوئی تھا نہیں، جن کے پاس بت تھے بت نکال کے عبادت کرنا شروع کر دیے، میں کس کی عبادت کرتا؟ تو کھجور سے بت بنا لیا چھوٹا سا، جو عبادت کرنی تھی میں نے کر لی. پھر سفر پہ چلے، تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی، اب پریشان، جو کھجور تھی اس کا تو معبود بنا لیا، اب کیا کھاؤں میں؟ تو بھوک کی شدت نے اس معبود کو توڑوا دیا اور میں نے کھا لیا. تو رویا اس لیے، ہنسا اس لیے کہ میں نے یہ کام کیا، اور رویا اس لیے کہ کتنی گندگی کی زندگی ہم گزار رہے تھے، کتنی غلط زندگی، کسی کتنے غلط راستے پہ ہم لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس ظلمت اور اندھیرے کو، جو شرک اور بدعات تھی اس سب کو نکال کر ایمان اور توحید کا نور داخل ہو گیا ہمارے دلوں میں. آج ہماری ارد گرد دیکھیں آپ، ہندو کیا کرتے ہیں؟ اس بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سانپوں کو سجدہ کرتے ہیں، اگر ایک بار ڈس لے تو انسان ختم، تعجب کی بات ہے. چوہوں کی عبادت کرتے ہیں، چوہوں کی عبادت، آگ کی عبادت کرتے ہیں. اس مومن پر کتنا فضل کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. میرے بھائیو اللہ قسم، اگر کوئی نعمت آج موجود ہے اس زمین کے اوپر، وہ توحید اور ایمان کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازا ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دو. اور یہ نعمت ہم تک کیسے پہنچی؟ سلف صالحین سے پہنچی, ان کے راستوں کو بھی نہ چھوڑو. انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرا پوائنٹ, ہم فروع میں حنفی ہیں, اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعات اور خرافات سے ہمیں نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب